shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، مصدقا لما معهم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْل، اور یہ لوگ اس سے پہلے ایسی حالت میں تھے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں. فلما جاءهم ما عرفوا، پھر جب پہنچی ان کو وہ چیز جس کو وہ پہچان چکے تھے، کفروا بھی، تب اس کے منکر ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی مار ہو ایسے منکروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے ساتھ خریدا انہوں نے اپنے نفسوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ کفر کریں اس چیز کا جو اتاری اللہ نے، بغیاً ان ينزل اللہ من فضله، اس ضد میں کہ اتارے اللہ تعالی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، سو لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز. یہودیوں کے تعصب کو بیان فرما رہے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ان سے سلب ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت ان پر عمل نہیں کرتی. فرمایا تھا بلعنہم اللہ بکفرہم، دل پردے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مات ڈالی ہے، پھٹکار پڑی ہے اللہ کی لعنت ہے. تو اب ان کو ایمان کہاں نصیب ہوگا؟ فقلیل ما یؤمنون، بہت کم ایمان لائیں گے. تو اپنے تعصب کو وہ تسلب کا نام دیتے ہیں. آگے اسی کی ایک مثال کہیے یا دلیل بیان فرماتے ہیں. حاصل اس کا یہ ہے کہ توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب اور آپ کے دین کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں. آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یعنی جدائے پیدائش، آپ کا مہاجر یعنی ہجرت گاہ، اور آپ کے تشریف لانے کا قریب قریب وقت، یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھیں. اور یہودی ان پیشگوئیوں کے مطابق اس کا یقین رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب. مشرکین وغیرہ سے ان کی لڑائی ہوتی، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور توسط سے یہ فتح کی دعا کرتے تھے. امام بیہقی اور حاکم ابو نعیم وغیرہ نے دعا نقل کی ہے ان کی بسند صحیح، کہ یہودی لوگ مشرکین کے مقابلے میں جب جاتے تھے تو ان کو شکست ہوتی تھی، انہوں نے اپنے بڑوں سے رجوع کیا تو انہوں نے ان کو دعا سکھائی کہ یا اللہ ہم احمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ سے فتح و نصرت کی دعا کرتے ہیں. اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا. مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا، ایک دن اپنے گھر سے آیا، بنو عبد الاشہل کے قبیلے میں. کہنے لگے نبی آخر الزمان کا زمانہ بہت ہی قریب آ لگا ہے. یہ لوگ بیچارے بت پرست تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی آخر الزمان کیا ہوتا ہے. بہرحال عجیب و غریب قسم کی اس نے باتیں بتائیں تو یہ لوگ بڑے حیران ہوئے. ساتھی پوچھا کہ وہ کب آنے والے ہیں؟ تو یہ صحابی جو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، تو میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس نوجوان کی زندگی ہوئی، اس بچے کی زندگی ہوئی، تو یہ جوان ہوگا تو نبی آخر الزمان آ جائے گا. چنانچہ
shahideislam.com
اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی. اور ہم سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے، وہ یہودی منکر رہا. ہم نے اس کو لعنت ملامت کی کہ تم تو بہت زور کے ساتھ اعلان کر رہے تھے اس دن کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ لگا ہے، اور یہ کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، اب جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو تم منکر ہو رہے ہو. کہ اصل میں وہ نہیں ہے یہ. پھر وہ نبی آخر زمان کب آئے تھے، ان سے پوچھا چاہیے تھا. ان کے اس تعصب کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، اور جب آئی ان کے پاس ایک عظیم الشان کتاب جس کی عبارت معجزہ ہے، جس کے مضامین معجزہ ہیں، اور جو اس بات کا خود ثبوت پیش کرتی ہے کہ وہ من عند اللہ ہے. کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی. اور یہودیوں کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ یہ وہی آخری کتاب ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تھی، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. اور تیسری بات یہ کہ مصدق لما معہم، یہ کتاب سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشگوئیاں تھیں، قرآن کریم ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں، گویا قرآن کریم دلائل کے ساتھ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سراپا کے ساتھ توریت کی اور انبیاء صادقین کی ان شہادتوں اور پیش گوئیوں کی تصدیق کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا کیا کرتے تھے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مشرکین کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا، سو جب آ چکی ان کے پاس وہ کتاب اور وہ چیز جس کو وہ پہچان چکے تھے، وہی نبی اور وہی کتاب جب ان کے پاس پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، اس کے منکر ہو گئے. اب بتائیے اس تعصب کا کیا علاج ہے؟ اور یہ کفر ان کا محض عناد اور ضد کی وجہ سے. اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت نہ ہوتی، وہ آپ کو پہچان نہ سکتا، تو اس کو ایک عذاب ہوتا کہ اس نے صحیح غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیا. لیکن جس شخص کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پورے طور پر حاصل ہے, قطعی یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ یہ وہی نبی آخر زمان ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابوں نے ان کے حق میں شہادت دی ہے. اس قطعی یقین کے باوجود جو شخص منکر ہوتا ہے تو اس کا منشا سوائے بدقسمتی اور تعصب کیا ہے؟ فلعنت اللہ علی الکافرین, سو اللہ کی مار ہے اور اس کی لعنت ہے ایسے کافروں اور منکروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم, بہت ہی بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے خریدا اپنے آپ کو. وہ کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ انکار کر دیں اس چیز کا, اس کتاب کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. اپنے آپ کو خریدا, اس کو یوں سمجھیے کہ ایک غلام تھا اور اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا اپنے آقا کے ساتھ کہ وہ اتنے پیسے ادا کرے گا اور آزاد ہو جائے گا. آقا نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اب اس کی آزادی موقوف ہے اس رقم کے ادا کر دینے پر. لیکن غلام کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ تم انکار ہی کر دو اور یہ کہو کہ میں اس کا غلامی نہیں ہوں, تمہیں پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے, آزاد بھی ہو جاؤ. چنانچہ اس بے وقوف نے بجائے اس کے کہ وہ محنت کرتا اور پیسے کما کر کے اپنے معاہدے کے مطابق آقا کو دے دیتا اور عزت کے ساتھ آزاد ہو جاتا, یہ کیا کہ اس کا ویسے ہی نکر کر دیا. یہی مثال یہودیوں کی تھی, ان کی گردن میں اللہ تعالی کی جانب سے عہد اور میثاق تھا جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نجات آخرت موقوف تھی اس پر. تو اب بہت آسان راستہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالی کے اس عہد کو پورا کرتے اور جو چیز ان کے ذمے لگائی گئی تھی اس کو بجا لاتے. اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ویسے ہی انکار کر دیا. اس کو فرماتے ہیں بے سمشترو بھی انفسہم, بہت ہی بری چیز ہے جس کے ساتھ خریدا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کو, یعنی دوزخ سے آزاد کروانے کی کوشش کی ہے. وہ بہت بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ وہ کفر کر ڈالیں, منکر ہو جائیں اس چیز کا جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی.
shaheed-e-islam.com.
جیسے کہ میں نے بھی کہا, اگر ان کو اس کے ما انزل اللہ ہونے میں تردد ہوتا تو شاید صرف اتنا ہی قصور ہوتا کہ انہوں نے صحیح غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیا، ایک ہی درجے کا کفر ہوتا. لیکن یہاں یہ صورت بھی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ ما انزل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، لیکن پھر منکر کیوں ہوتے ہیں؟ بغیاً، اس ضد کی بنا پر، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اتاریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہیں اپنے بندوں میں سے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں وحی نازل کر دی؟ یہ تو ہمارا حق تھا، خاندان نبوت تو اسرائیل چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر وحی نازل کرنی تھی تو کسی اسرائیلی پر کرتے، کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا تو بنو اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتے. یہ کیا ہوا کہ اس خاندان کو تو چھوڑ دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان جو صدیوں سے اور پشتوں سے جاہل چلا آتا ہے اور جن کی کوئی علمی حیثیت نہیں، ان میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور اس پر وحی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے. لیجیے، یہ ضد ہے. تو اس میں چند در چند کفر جمع کر لیے. ایک تو یہ کہ جس چیز کو جان پہچان چکے تھے اور اس کی حقانیت کا قطعی یقین رکھتے تھے کہ یہ اس پر حق ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ انکار کسی غلط فہمی اور کسی نادانستگی کی بنا پر نہیں، بلکہ میں ضد اور عناد کی وجہ سے ہے، بغیاً. اور تیسری بات یہ کہ ان کو اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض ہے، ابلیس کی طرح. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پر وحی کیوں نازل کر دی، فلاں پر کیوں نہیں کی؟ اور حق تعالیٰ شانہو کہ کسی فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بنیاد ہے کفر کی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر کتاب نازل فرماتے ہیں یا کسی کو وحی عطا فرماتے ہیں تو یہ من فضل ہی ہوتا ہے، اس بندے کا قصد نہیں ہوتا، اس بندے کی محنت اور ریاضت کا نتیجہ نہیں ہوتا یہ. اسی لیے اہل اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ نبوت مکتسب نہیں ہے، یعنی محنت سے اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہو سکتی. انسانیت کا بڑے سے بڑا مرتبہ آدمی کو محنت و ریاضت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت محض فضل الہی. ایک لمحہ پہلے نبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں. عین اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہ ان کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے. نبوت مشوروں سے نہیں بنتی اور نہ اتباع رسول سے بنتی ہے. یہ قادیانیوں کی حماقت ہے، نیا فلسفہ جاری کیا. ایک فار الملحدین میں ابن حبان کا قول نقل کیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، من قال ان النبوۃ مقتصبۃ فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ نبوت بھی کسب سے حاصل ہو سکتی ہے، محنت سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من فضلہ، نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، اس پر جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، وہ جس بندے کو بھی منتخب کر لے. قرآن کریم سامنے رکھا ہوا ہے وہ، پھر اس کا نام سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے حماقت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ چوڑے چمار کو بھی نبوت دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب بتایا. نعوذ باللہ. میری عقل میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا. اخبار جنگ میں لندن میں کسی نوجوان طارق نے ایک دفعہ کوئی مضمون لکھ دیا ہوگا اوٹ پٹانگ سا، اس میں یہ لکھ دیا کہ مرزا پرائمری فیل. قادیانیت کے بہت بڑے ستون ظفر اللہ خان، عالمی عدالت کے جج، اس نے اٹھے اور اس نوجوان اناڑی نوجوان کی تردید شروع کر دی، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ بات غلط ہے کہ مرزا صاحب پرائمری فیل تھے. اور یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ جو پرائمری فیل ہو وہ نبوت نہیں پا سکتا، یہ اصول بھی غلط ہے. اس لیے کہ نبوت فضل الہی ہے، جس کو چاہے عطا فرما دو. ایسے بے وقوف. میرا رسالہ ہے میں سر ظفر اللہ خان کو دعوت اسلام، میں نے اس کے رد میں لکھا تھا، اس میں میں نے کہا کہ ظفر اللہ خان کو خیال ہوا کہ واقعات کچھ تو ضرور ہے، مرزا صاحب پرائمری فیل تو نہیں تھے، یہ بات تو بجا ہے، لیکن کچھ فیل تو ضرور تھے، اس لیے انہوں نے وکیلوں کی طرح پہلی چیز کا انکار کر کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہہ دی کہ یہ بھی کوئی اصول نہیں کہ جو پرائمری فیل ہو وہ نبی نہیں بن سکتا. تو میں نے بتایا کہ مرزا منصفی فیل تھا، پرائمری فیل نہیں تھا. سیالکوٹ کی کچہری میں ملازم تھا، پیشکار تھا ایک، اس کا ساتھی تھا لالا بھیم سین. ان دونوں نے ارادہ کیا کہ منصفی کا امتحان دیا جائے تو ہم جج بن جائیں گے. اس وقت اردو کتابیں قانون کی پڑھ کے لوگ امتحان دے دیتے تھے، چونکہ ابتدائی زمانہ تھا انگریزوں کا، اس لیے لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی جج بنا دیتے تھے، وکیل جج بنا دیتے تھے. چنانچہ مرزا نے اور لالا بھیم سین دونوں نے محنت کر کے قانون کا امتحان دیا. بھیم سین کامیاب، لالا جی کامیاب اور مرزا جی ناکام. بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ اس امتحان میں صرف لالا بھیم سین کامیاب ہو. سر میں نے کہا کہ مرزا جی کے ملہم سے ہمیں بڑی شکایت رہتی ہے کہ وہ بعض وقت ان کو الہام کرتے ہیں، اے کاش کہ یہ الہام انہوں نے پہلے کر دیا ہوتا تو ان کو فیل ہونے کی خفت نہ اٹھانا پڑتا. جو دوسری بات میں نے کہی ظہور اللہ خان کو, میں نے کہا کہ بھائی ایک لونڈا آج ماسٹر کے پاس پڑھتا ہے اور وہ اس کے کان پکڑواتا ہے, کل کو نبی بن کے جاتا ہے کہ استاد جی مجھے اللہ نے نبی بنا دیا, کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا, تجھے کس احمق نے نبی بنایا ہے؟ یہ تو وجہ ہے کہ نبوت جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ارنٹپ ہر ایک کو نبوت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو نبوت عطا فرماتے ہیں جو تمام کمالات میں اپنے وقت کا امام ہوتا ہے, اس سے زیادہ ذہین, اس سے زیادہ طاقتور, اس سے زیادہ عقل مند, اس سے زیادہ دیانتدار اس کے زمانے میں نہیں ہوتا کوئی آدمی. بے وقوفوں کو تھوڑا دیتے ہیں کہ کل ایک پاگل تھا آج کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ چلو نبی بناؤ اس کو. تو یہ مطلب ہے اعلیٰ من یشاء من عبادی, جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے, خاص بندوں میں سے اس بندوں کو چنتے ہیں, پوری انسانیت میں سے چنتے ہیں اور چن کے اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کے بقول, یہ وہ کمالات ہیں جن کی کرسی پر نبوت فروکش ہوتی ہے. ہر گندی جگہ تو نہیں بیٹھے جاتا. باقی انشاءاللہ پھر سے جی.
شہید اسلام .com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله, اور جب پہنچی ان کو کتاب اللہ کی جانب سے, مصدق لما معہم, جو سچا بتاتی ہے اس کو جو ان کے پاس کتاب ہے, وکانو من قبل, اور یہ لوگ اس سے پہلے تھے, یستفتحون علی الذین کفروا, فتح مانگا کرتے کافروں کے مقابلے میں. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بھی, پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچان چکے تھے تب اس کے منکر ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین, سو اللہ کی لعنت ہو ایسے منکروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم, بہت ہی بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے خریدا اپنی جانوں کو. اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی یہ کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے. بَغِيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ، محض اس ضد کی وجہ سے کہ اتارتا ہے اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. آیتوں کا ترجمہ تو کل بتا چکا ہوں، خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ یہودی لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خوشخبری سنایا کرتے تھے لوگوں کو کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آن لگا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان کتاب آئی جو اللہ کی جانب سے ہے اور جو ان کی کتاب کے مضامین کی تصدیق کرتی ہے، اس کے باوجود کہ یہ لوگ اس کے ذریعے سے کافروں کے مقابلے میں، مشرکین بت پرستوں کے مقابلے میں دعائیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کتاب کے نازل ہونے اور اس نبی کے مبعوث کیے جانے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس وہ چیز پہنچی جس کو یہ جان پہچان چکے تھے تو اس کے منکر ہو گئے. سو ایسے منکروں پر خدا کی لعنت. اور انہوں نے اپنی نجات آخرت کے لیے اور اپنے آپ کو دوزخ سے چھڑانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت ہی برا طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا؟ کہ جو چیز اللہ تعالی نے نازل کی ہے اس کو انکار کر دیا جائے. کیوں انکار کرتے ہیں؟ محض اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہمارے خاندان میں کیوں نہیں نازل کیا، ہمارے خاندان سے باہر کیوں نازل کیا. ان کو اعتراض گئے اس بات پر ہے کہ اللہ تعالی کو ہم سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے تھا، ہمارے مشورے کے بغیر ہی کر لیا. چنانچہ اس مقصد کو لے کر، اس چیز کو لے کر وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ کا غضب پر غضب ان پر نازل ہوا، یہ انہوں نے اپنی آخرت کا کی نجات کا سامان کیا ہے. چنانچہ آخر میں فرماتے ہیں وللکافرین عذاب مہین، کہ کافروں پر ذلیل کرنے والا عذاب ہو.
شہید اسلام .com
اب چند باتیں قابل ذکر رہ گئی تھیں. ایک تو یہ کہ وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا کیا کرتے تھے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے, یعنی کافروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا تھا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دعا کیا کرتے تھے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یستفتحون کا کے معنی ہے بیان کیا کرتے تھے, اس راز کو کھولا کرتے تھے. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ مشرکین کے سامنے خود اس راز کو کھولتے تھے اور اس بات کو بیان کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جانے والے, اب ان کا زمانہ بہت قریب آن لگا ہے. دوسری بات یہ کہ بغیاً ان ینزل اللہ, بغیاً کے معنی ضد اور عناد کے ہیں, یعنی جب اللہ کی کتاب ان کو پہنچی بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور انکار کرنے کا منشا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جس پر چاہا وحی نازل کیوں کر دی, کیونکہ یہ تو ہمارے خاندان کی چیز تھی. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ خاندان بنی اسرائیل کے سوا دوسری جگہ نبوت آئی نہیں سکتی, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اس خاندان کے تایا ہیں, کیونکہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا اور یعقوب صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بھائی. تو آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تائے کے خاندان سے آئے, اور یہ تایا ایسے تھے کہ جب سے انہوں نے عالم وجود میں قدم رکھا آزمائشیں ان کے سامنے آئیں. جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت اسحاق کی والدہ, انہوں نے کہا کہ اس بچے کو تو کسی اور جگہ بھیج دو, یہ میری سوکن بن گئی, میری خادمہ تھی پہلے, اب یہ سوکن بن گئی ہے, مجھ سے اوپر چلی گئی, ان کی اولاد نہیں تھی, خادمہ کی اولاد ہو گئی حضرت حاجرہ کی. حق تعالی شانہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ تم جس طرح سارا کہتی ہے ویسے کرو, ان کو وہاں وادی غیر ذی ذرا میں مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کا حکم دیا. اور آباد کرنا بھی کیا, چند دنوں کا شیرخوار بچہ, بائبل میں فقرہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا کہ تم نے وہ سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تم نے سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا وہی کونے کا پتھر ٹھہرا. وہ تم نے سنا، داناؤں نے کہا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا وہی کونے کا پتھر ٹھہرا. اشارہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ ان کو دور پھینک دیا بیکار سمجھ کر، لیکن حق تعالی شانہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں مبعوث کیا اور وہ کونے کا پتھر آ کر کے بن گئے. یہ حدیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا دارا فاحسنہ و اجملہ، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین محل تیار کیا اور بہت ہی آراستہ اس کو کیا. فجعل الناس یطوفونہ ویتعجبون ویقولون، لوگ ارد گرد گھومتے تھے، چاروں طرف سے اس کو دیکھتے تھے اور اس کی حسن زیبائی اور آرائش و رعنائی پر آشش کرتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ یہ ایک کونے کا ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی. الا موضع لبنۃ من زاویہ، مالک نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، باقی سب مکمل اور نہایت حسین دلی. تو لوگ تعجب کرتے ہوئے کہتے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی. فرمایا فانا اللبنا وانا خاتم النبیین، میں وہ آخری اینٹ ہوں، کونے کی آخری اینٹ، اور میں خاتم النبیین. اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وہ تم نے سنا، داناؤں نے کہا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے بیکار سمجھ کے پھینک دیا تھا وہی کونے کا آخری پتھر ٹھہرا، کونے کا پتھر ٹھہرا. تو اشارہ تھا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو ضد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنی تھی، کتاب بھیجنی تھی، تو ہماری برادری اور ہمارے خاندان میں بھیجتے. یہ کیا کیا کہ اسماعیل کی اولاد میں سے جس کو پھینک دیا تھا معماروں نے، اس میں سے نبی بھیج دیا. یہ خاندانی غرور تھا ان کا. اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان فرما دی، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی. نبوت اور وحی ایک فضل الہی ہے اور اللہ تعالیٰ جس اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کے لیے منتخب کر لیں، اسے خاندان کی تخصیص نہیں. یہ اسرائیل کے گھرانے کی میراث نہیں ہے نبوت. اور تیسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ یہودیوں نے چند در چند کفر جمع کر لیے تھے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی جانب سے آئی ہوئی کتاب کو
shahideislam.com
انہوں نے نہیں مانا، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے پہچانتے تھے اور اس کتاب کا خود وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ من عند اللہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ کتاب ان کی کتاب کی مصدق تھی، نعوذ باللہ اگر یہ کتاب غلط ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کی کتاب بھی غلط ہے. اور تیسری یہ کہ خود اپنی زبان سے وہ اقرار کرتے تھے اور اس کا اعلان و اظہار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث کیے جانے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ خوب جان پہچان گئے، اس کے باوجود انکار کر دیا. تو ایک کفر تھا اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اور دوسرا کفر تھا اپنی کتاب کی مصدق کتاب کا انکار کرنا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے لازم آتا تھا کہ ان کی کتاب غلط ہو جائے. اور تیسرا کفر یہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کیا. اور اس کا منشا حسد اور کبر. اس لیے فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. میں نے بتایا تھا کہ غضب علی غضب عربی زبان میں کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ترکیب ہے، یعنی چند وجوہ انہوں نے غضب الہی کے جمع کر لیے، جیسے نور علی نور کہا جاتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ دو نور ہیں، ایک نور کے اوپر دوسرا نور، یہ نہیں، بلکہ بہت سے نور جمع ہو گئے. اسی طرح غضب فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اندر بہت سی وجوہ کفر جمع ہو گئی. یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اس کے چند اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہی جو میں نے ذکر کیا، یعنی وہ الزام میں مبتلا تھے کہ نبوت ہمارے خاندان سے باہر نہیں آ سکتی. اور یہ عام یہودیوں کا ذہن بنایا ہوا تھا، جیسے بادشاہت کے لیے گدی ہوتی ہے کہ اسی کو لوگ بادشاہ بناتے ہیں، دوسرے کو بادشاہ نہیں بناتے. اور جیسا کہ مشیخت کی ایک گدی ہوتی ہے، بزرگی کی بھی ایک گدی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کا خاندان چلا رہا ہے، گدی چلی آتی ہے، چاہے فاسق و فاجر ہی ہوں یہ لوگ. اسی طرح عوام کا ذہن یہ ہے کہ نبوت بھی ایک گدی ہے، اور یہ چونکہ اسرائیل کے گھرانے میں چلی آ رہی ہے، لہذا اس سے باہر نہیں جا سکتے. بے وقوفوں کو یہی بات سمجھا دی ان کے مولویوں نے، اور وہ اسی پر ڈٹ گئے کہ باہر سے آ ہی نہیں سکتا نبی، سواری پیدا نہیں ہوتی. اور وہ اس پر پکے ہو گئے. دوسرا سبب علماء کا تھا, یعنی علماء کے کفر کا. وہ کہتے تھے کہ ہم صاحب کتاب ہیں, عالم ہیں, دانشور ہیں, ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس انبیاء سابقین کی اتنی تعلیمات جمع ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, نبی آنا چاہیے ان بدوؤں کے لیے, جاہلوں کے لیے, عرب کے لوگوں کے لیے. تو یہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں. چنانچہ عیسویہ ایک فرقہ کہلاتا ہے, وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق مانتا ہے. یہودیوں کا ایک فرقہ ہے عیسویہ, وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ آپ امیوں کے رسول ہیں, ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں, ہمارے نہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں ضرورت نہیں. اور ایک تیسری جماعت کی علماء کی وہ جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں, ان کو معلوم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے, بکہ, مکہ بھی کہتے ہیں, بکہ بھی کہتے ہیں, آپ کی جائے پیدائش بکہ ہے, اور آپ کا مہاجر یعنی جائے ہجرت, ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے. آپ کی صفات کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور آپ کی کتاب میں, کتاب کے بارے میں پہلی کتابوں میں ایک عجیب پیشگوئی کی گئی تھی کہ اس کتاب کو پانی نہیں دھو سکے گا. قرآن کریم کے بارے میں پیشگوئی کی گئی کہ اس کو پانی نہیں دھو سکے گا. اب تو چھپی ہوئی کتابیں ہیں, ورنہ تو سیاہی سے لکھی جاتی, روشنائی سے لکھی جاتی, پانی میں ڈالتے تو ختم ہو جاتی تھی. مطلب یہ کہ اس کتاب کی حفاظت صرف کاغذوں کی اور روشنائی کی مرحوم میں منت نہیں ہے بلکہ وہ سینوں میں محفوظ ہے. تو یہ سب کچھ وہ جانتے تھے لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ اگر ہم لوگ مرید ہو گئے ان صاحب کے تو ہماری پیری مریدی کدھر جائے گی؟ وہ ہماری جو پرانی گدی چلی آتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اس ذاتی منفعت کے پیش نظر اور اس حسد کی بنا پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی کا انکار کر دیا. ایک مثال دیتا ہوں صرف, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کتب سابقہ میں آپ کا حلیہ شریف بھی لکھا گیا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سیدھے ہوں گے لیکن نیچے جا کر کے کنڈل ڈالیں گے. تین قسم کے عبارتیں ہیں, تو بالکل سیدھے اول سے آخر تک, اور ایک جڑوں سے وہ چڑ مڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں, اور بعض بال ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے صحیح چلے آ رہے ہیں, یعنی سیدھے چلے آ رہے ہیں لیکن نیچے آ کر کے ان میں کنڈل پڑ جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کتب سابقہ میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے منہ مبارک سیدھے ہوں گے جن میں نیچے جا کر کے کنڈل پڑے گا, اور انہوں نے اس صفت کو بدل دیا اور کہہ دیا کہ بالکل سیدھے ہوں گے سپاٹ, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کنڈل پڑتا ہے. یہ نہیں, یہ نبی آخر الزمان ہے. غرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جو کتب سابقہ میں ذکر کی گئی تھی, انہوں نے کچھ لفظوں کو بدل دیا, کوئی تھوڑی سی ایرا پھیری اس میں کر دی تاکہ وہ صفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر منطبق نہ ہو. تو یہ ان کا حسد تھا. اور آخری بات, وللکافرین عذاب مہین, ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا, ذلت کا عذاب. مہین کا معنی ذلت والا. سزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک تذلیل کے لیے ہوتی ہیں اور ایک تادیب کے لیے ہوتی ہیں. باپ کبھی اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے تو مقصود تادیب ہوتی ہے, تعذیب اور توہین, تذلیل نہیں ہوتی. کبھی کبھی تو چوڑے سے پٹوا دیتا ہے, لگاؤ اس کے جوتے, اس سے مقصود بھی کہ اس کو ذرا شرم آئے اور یہ روح اصلاح ہو جائے. تذلیل اس وقت بھی مقصود نہیں ہوتی, حالانکہ بظاہر تذلیل ہے. چوڑے سے پٹوانا تذلیل ہے بیٹے کی, شہزادے کی, لیکن مقصود تذلیل نہیں ہوتی بلکہ اس کو عبرت اور غیرت دلانا ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے. اور کبھی تذلیل کے لیے ہوتا ہے سزا دینا, تو ان کافروں کے لیے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, عذاب توہین کے لیے ہے, تذلیل کے لیے ہے, بخلاف اہل ایمان کے لیے کہ وہ ان کو جو سزا ہوگی وہ تذلیل کے لیے نہیں بلکہ تطہیر کے لیے اور تادیب کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے اور عذاب سکھانے کے لیے. سبحان اللہ.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com